السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. الحمد لله وكفى. الحمد لله وكفى. وسلام عباده الذين اصطفى خصوصا على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم.
سبحان الله.
وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نہایت احترام و محبت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت و احترام. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو برابر نہیں رکھا ہے، انبیاء کرام کو مخلوقات پر سب سے زیادہ برتری عطا کی،
سبحان اللہ،
اور انبیاء کرام کا جلوہ بنایا ہے اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو،
سبحان اللہ.
حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ،
سبحان اللہ.
ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، اور میں سید کائنات بدر کمال رحمت للعالمین محمد
صلی اللہ علیہ
وسلم کا جلوہ خاص ہوں،
سبحان اللہ.
اس سے جہاں پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی برتری معلوم ہوئی، وہی پر تمام اولیاء کرام کی عظمت کا بھی اظہار ہوتا ہے. حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما العلماء ورثت الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث فی المال انما نورث فی العلم. ہم انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیم مال کی وراثت نہیں چھوڑتے، ما ترکناہ فہو صدقت، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ تمام مسلمانوں پر صدقہ، کیونکہ نبیوں کا تعلق پوری امت سے ہوتا ہے. اگر ان کا مال صرف آل اولاد کے لیے خاص ہو جائے تو ایک گوشہ یہ نکل آئے گا کہ کچھ چیز رسول نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دی اور باقی چیزیں گھر کے باہر والوں کو دی. اس لیے رسول پاک فرماتے ہیں ہماری وراثت مال میں نہیں بٹتی.
سبحان اللہ.
انبیاء کرام کی وراثت علم میں بٹتی ہے.
سبحان اللہ.
اور وہی عراق وراثت ہم تقسیم کرتے ہیں.
سبحان اللہ.
ومن اخذ, فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. فمن اخذ العلم اخذ حفظا وافرا, جس نے دین کا علم انبیاء کا عطا کیا ہوا علم حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کیا.
سبحان اللہ.
اس لیے اب یہاں سے بات کھل کر سامنے یہ آئی کہ انبیاء علیہم الصلاوات و تسلیم مال کی وراثت اگر تقسیم کرتے تو مال فانی ہے. اب آگے پتہ نہیں چلتا کہ کس کے حصے میں اس مال کا کچھ ذرہ بچا کے نہیں, مگر یہ علم کی وراثت ہے کہ جتنی بٹے گی اتنی بڑھے
گی.
اور جو علم, جو عالم علم حاصل کر کے بیٹھ جاتا ہے اس کا علم بالکل محدود ہوتا ہے. جو عالم اپنا علم تقسیم کرتا رہتا ہے دن بدن اس کے علم میں اضافہ برکتیں ہوتی ہیں. تو نبی کی وراثت اسی چیز میں ہونی چاہیے کہ وہ وراثت کی چیز بڑھتی جائے,
اتنی
برکت ہوتی جائے اور اس کا پھیلاؤ بڑھتا جائے. چنانچہ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت چلی آ رہی, چلی آ رہی, اور ابھی اللہ جانے کب تک یہ چلتی رہے. کچھ لوگ اس جگہ ہر قسم کی معلومات کو ان حدیثوں سے علم کے خانے میں بھر دیتے ہیں, جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث طبرانی شریف میں ہے, فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم من الانبیاء, علم وہی علم ہے جو انبیاء سے حاصل
کیا.
اس لیے ہمارے بزرگوں نے علم کی تعریف یہ نہیں کی کہ جاننا, بلکہ تعریف کرتے ہیں العلم نور فی قلب المؤمن مقتبس من مشکات انوار النبوت.
سبحان اللہ.
فرماتے ہیں کہ علم وہ روشنی ہے جو مومن کے دل میں ہوتی ہے.
سبحان اللہ.
کافر کو دیکھنے میں صورت میں علم مل سکتا ہے مگر وہ علم نہیں ہوتا. علم وہی ہے جو کہ مومن کے دل میں نور ہو. کہاں سے وہ نور آئے؟ فانوس نبوت
سبحان اللہ
سے جو نور آئے وہ ہو.
سبحان اللہ.
سبحان اللہ.
اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ علماء جن کے بارے بھی یہ کہا گیا کہ علم پر عمل نہیں کرتے وہ علماء ہی نہیں ہیں حقیقت میں. اسی لیے مسلم شریف کے حدیث میں فرمایا کہ القرآن حجت لکا او علیکا, قرآن یا تو تیرے فائدے میں تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بنے گا. عمل کیا تو وہ علم تمہارے لیے اللہ کے ہاں گواہی دے گا کہ اے اللہ اس نے میرے مطابق اپنے عمل کو قائم رکھا, اور عمل نہ کیا تو وہ علم گواہی دے گا اے اللہ اس نے میرے مطابق اپنا عمل کبھی نہیں رکھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت، فرماتے ہیں من طلب علما جبتغا به وجه الله ليصرف وجوه الناس الیه وليجادل به العلماء وليماري به السفهاء لم يجد عرف الجنة.
سبحان اللہ.
جس شخص نے، فرماتے ہیں کہ جو علم اللہ کی رضا کے لیے اس کو خوش کرنے اور قرب حاصل کرنے کے لیے اس کا جو علم حاصل کیا جاتا ہے، وہ علم جس نے اس لیے حاصل کیا کہ لوگ میری طرف لپک لپک کر آئیں، مجھے صاحب سلام کریں، میری عزت کریں، نظرانہ پیش کریں، اس لیے جس نے علم حاصل کیا، یا اس لیے کہ علماء سے بحث کر کے یہ لوگوں پر ظاہر کرے کہ پانچ شاہ سواروں میں ایک ہم بھی ہے، یا اس لیے حاصل کیا کہ بے وقوفوں پر اپنا رنگ جمائے، تو فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے، علم حاصل کرے اس لیے کہ دین کو پھیلاؤں گا،
سبحان اللہ،
رسول پاک کے احکام کو نافذ کروں گا، لوگوں کے اس عقائد کو درست کروں گا، تأمرون الناس بالبر، اس پر عمل کرتا رہوں گا کہ میں لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤں گا، برائیوں سے روکوں گا، اللہ کو راضی کروں گا، اس لیے علم حاصل کیا تو اس کا درجہ، اس کے درجے،
سبحان اللہ.
ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو حافظ ملت علی رحمہ نے، مجھے یاد نہیں ہے کہ کئے سو مرتبہ مختلف مجلسوں میں مجھے یہ سمجھایا کہ دین کا علم روزی کمانے کے لیے جو حاصل کرے وہ بے وقوف ہے، وہ علم کی ناقدری کرتا ہے، روزی تو اللہ نے لکھ دی ہے، کسی کی لالچ سے نہ بڑھے گی اور نہ کسی کے منہ موڑنے سے گھٹے گی. تو حافظ ملت نے کتنی مرتبہ اس بات کی تنبیہ کی، میرے دل میں وہ چیز بیٹھ گئی،
سبحان اللہ،
جو لکھا ہے وہ پھسکے گا نہیں اور جو نہیں لکھا ہے وہ کھرچنے سے ملے گا نہیں. تو کیا فائدہ لالچ کر کے ہاتھ پھیلا کے اپنی عزت گھٹانا، اس میں کیا فائدہ؟ فائدہ یہی ہے کہ اللہ نے جو لکھ دیا اس کو قبول کر.
سبحان اللہ.
اس لیے علماء کرام کی شان کیسی ہوتی ہے، ہم لوگ تو ان کی راہ کی دھول نہیں. میں نے جو علماء دیکھے، حافظ ملت، مجاہد ملت، حضرت مفتی اعظم ہند قبلہ، حضرت حجت الاسلام، یہ ایسے ایسے علماء تھے کہ جن کی بزم میں بیٹھ جاؤ ایک لفظ نہ بولے وہ نہ سنو تم، مگر ایمان تازہ رہتا. یہ وہ لوگ تھے، ایسے علماء تھے یہ کہ وہ بولتے نہیں تھے، چپ رہتے تھے تو بات ہو رہا، ان کی زیارت کر رہے ہو تو نصیحت مل رہی، ان کی صحبت میں بیٹھے ہو تو اللہ کا قرب محسوس. یہ شان ان لوگوں کی تھی. حضور مفتی اعظم قبلہ تو سبحان اللہ، وہ تھے کہ شاد و نادر، پانچ سات منٹ کا میں نے دو مرتبہ یا تین مرتبہ میں نے ان کا بات سنا ہے، وہ بھی بات کی نیت سے نہیں، کچھ لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے سنا. مثلا ایک مسجد میں حضرت تشریف لائے تھے، تو ایک مسجد میں مجھے حکم ہوا کہ نماز پڑھاؤ، میں نے نماز پڑھائی، مؤذن نے سامنے سے اذان کہی، حضرت خاموش بیٹھے رہے، اذان ہو گئی، خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا آپ لوگ سنتوں کے بعد کچھ دیر ٹھہر جائیے گا. سب لوگ رکے رہے. فرمایا کہ مولانا نے تو کچھ نہیں کہا مگر میں بھی چپ رہوں تو آپ لوگ دلیل بنائیے گا. اس لیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان مسجد کے دروازے پر باہر ہوتی.
سبحان اللہ.
حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں.
سبحان اللہ.
اب یہ فرمایا فقہائے کرام نے بھی یہی لکھا ہے کہ مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے. تو اس لیے آج آپ نے اذان دے لی اب آگے آپ اذان باہر دیجئے گا. اتنا تھوڑا سا بات میں نے سنا مگر اسی میں ایسا انقلاب برپا ہو گیا کہ اس جمعے کے بعد سے آج تک مسجد میں اذان نہیں.
سبحان
یہ حیبت حقت صاحب دلق نیست, یہ شان تھی. ان کے سامنے بولنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی, یہ شان تھی. حضور مفتی اعظم ہند قبلہ جلسوں میں تشریف لے جاتے تھے مگر بات نہیں فرماتے تھے. اور یہ شان کہ بیٹھ جاتے اور واعظ کہتے تو خوب سنبھل کر مقرر کی تقریر ہوتی تھی اور کہیں کوئی لفظش ہوئی تو فوراً ارشاد فرماتے. یہ لفظ کیوں آپ نے کہا, اس سے رجوع کیجئے اور اس کی وضاحت کر دیجئے. اب یہ اس طرح سے فرماتے تھے. ایک شاعر نے پڑھا تو اس میں ایک شعر پڑھ دیا مدنی سنوریا. جلال میں خاموشی سے بیٹھے تھے, اونگ رہے تھے مگر نہ معلوم خلاف شریعت ایک لفظ سن کر جلال آ گیا. فرماتے ہیں شعر غلط ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سانولے نہیں تھے, کیسے تم نے مدنی سنوریا کہا؟ آج سے یہ لفظ نہ بولنا.
سبحان اللہ.
اب ذرا آپ سوچیں, سناٹا چھا گیا, پورا مجمع دسیوں ہزار کا تھا, سب سناٹے میں آ گئے کہ آج تک علماء بھی سنتے رہے نہیں بولے مگر مفتی اعظم نے اصلاح فرما دی.
سبحان اللہ.
اور شاعر بھی ہمت نہ ہوئی, ورنہ شاعر لوگ تو ایسے اکھڑ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خاطر میں کسی کو لاتے ہی نہیں, مگر وہ ان کی شان تھی مفتی اعظم کہ ان کی شان کے آگے کسی کو مجال دم نظر. اس لیے مفتی اعظم قبلہ کی زندگی ان کی زندگی علم اور ان کا علم ان کی زندگی, یہ کیفیت جو ان کے پاس علم تھا اس علم پر عمل کرتے تھے.
سبحان.
اور سنت رسول پاک کے کتنے پابند, ذرا سوچیں یہ کیفیت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی کچھ مانگتا تھا تو کبھی انکار نہ فرماتے تھے. یہاں تک کہ ایک انصاری عورت نے بہت خوبصورت چادر باڈر اپنے ہاتھ سے کڑھائی کر کے سرکار کی خدمت میں نظر.
سبحان اللہ.
سرکار نے بہت شوق اور محبت سے اس چادر کو زیب تن فرمایا. بخاری شریف میں ہے کہ باہر تشریف لائے مسجد پاک میں تو جیسے ہی بیٹھے حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کی اکسنیہا یا رسول اللہ،
سبحان
یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرمائیں۔ صحابہ کرام کا رنگ بدل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، لوگوں کو اللہ کے احکام احادیث مبارکہ سناتے رہے۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ صحابہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص پر تنقید شروع کر دی، کیوں آپ نے مانگا؟ دیکھ نہیں رہے تھے کہ رسول پاک اس کو شوق سے اور محبت سے زیب تن کیے ہوئے ہیں، رسول پاک کو یہ چادر پسند آ گئی ہے، پھر بھی آپ نے مانگ لیا۔ سب لوگ ان کو کچھ نہ کچھ بولے جا رہے ہیں، اب وہ چپ سادے بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرانی چادر زیب تن فرما کر تشریف لائے اور تہ کر کے وہ چادر
سبحان اللہ
جو طلب کی تھی حضور نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو سر آنکھوں سے لگائی، اور صحابہ سے کہتے ہیں تم لوگ کیا سمجھتے تھے میں نے کیوں مانگی ہے؟ رسول پاک کو یہ چادر پسند آ گئی تھی، میں نے اس لیے مانگی، لکی تکون کفنی، لکی تکون کفنی فی آدی، تاکہ میرا کفن اسی پسندیدہ چادر سے بنے، اس لیے میں نے مانگا۔ میرے آقا سرور کائنات دینے میں کبھی بخل نہیں فرما دیتے، اپنی پسندیدہ چیز بھی عطا فرما دیتے، مانگنے والے بھی بہت اونچی حیثیت رکھتے تھے۔ بخاری شریف میں تو یہاں تک ذکر ہے کہ فکان کفنہ فیہا، کہ اخیر میں سعد ابن ابی وقاص کو اسی چادر کا کفن دیا۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جنگ قادسیہ میں، پوری جنگ میں آپ نے قیادت کی ہے اور آپ سپہ سالار رہے ہیں، کمانڈر ان چیف رہے ہیں، یہ شان ان کی تھی۔ تو ہر جگہ اپنی چادر تو رکھتے ہوں گے، وہ چادر تو ہر جگہ رکھتے ہوں گے۔ کتنے دنوں تک کوفے پہ غور رکھے تو اس وقت میں بھی وہ چادر رہی ہوگی، کتنے دن مکے شریف میں رہے، کتنے دن مدینہ شریف میں رہے، آپ سے معذور ہو گئے جب بھی آپ وہ چادر محفوظ رکھے ہوئے تھے، جبھی تو اس میں کفن بنا۔
سبحان اللہ،
کیسی شان ہے مانگنے والوں کی۔
سبحان اللہ،
حضرت سرکار مفتی اعظم کو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ان کے مریدین بہت شوق سے قیمتی قیمتی ہدیے لاتے تھے، مگر کچھ خدام بھی ایسے ہی تھے، حضور یہ شال مجھے عطا کر، حضور یہ چیز مجھے عطا کر۔ مفتی اعظم نے انکار نہ کیا، بلکہ وہ آپ نے ان کو وہ عطا، ان کو وہ دے، وہ چیزیں کبھی آپ نے انکار نہ فرمائی، جس سے میں نے سمجھا کہ رسول پاک کی سنت کا کتنا احترام آپ کے قلب میں ہے کہ کوئی مانگ رہا ہے تو سرکار نے جب نہیں منع کیا تو میں ان کا غلام ہو کر کے کیسے مانگوں؟ اس لیے اللہ نے ان کو عظمت عطا کی کہ ان کی غلامی نے کہاں تک ان کو پہنچایا۔ سرکار مفتی اعظم قبلہ کو میں نے یہ دیکھا کہ ان کے ارد گرد خدمت کرنے والے مچلتے رہتے تھے خدمت کرنے کے لیے، مگر کبھی کسی سے کوئی خدمت نہ لیتے۔
اللہ،
میرا زمانہ طالب علمی تھا، آپ ہر سال ایک بار یا دو بار، کبھی کبھی تین تین بار سال میں میرے غریب خانے پہ تشریف
لاتے،
اور کبھی کبھی ایک ایک ہفتہ بھی ٹھہر جاتے، اور کبھی دو روز، کبھی ایک روز، کبھی تین روز، جیسی سرکار کی مرضی ہوتی قیام فرماتے. تو وہ مفتی اعظم ہند قبلہ نوازتے تھے.
سبحان.
ایک بار تشریف لائے, اس سے امجدی فرمایا کہ اس بار ذرا مجھے جلدی چلنا ہے کیونکہ آپ کی نواسی حضرت علامہ اظہری صاحب کی بڑی بہن, ان کے نام لے کے کہا کہ سرکار بیگم کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور وہ گونڈا میں اپنے شوہر کے ساتھ ہیں, وہاں زیادہ طبیعت خراب ہے, اس لیے مجھے جلد جانا ہے. کوئی خادم نہیں تھا, تو کیونکہ میرے بہنوئی مولانا غلام ربانی علی رحمہ بریلی سے ساتھ میں آئے اور وہ بیمار پڑ گئے. بیمار پڑ گئے تو میں نے کہا کہ حضور میں چلوں گا کہ آپ کی پڑھائی کا نقصان ہوگا. میں کہا حضور کی خدمت سے سب تلافی ہو جائے. تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلیے. میں اب حضور مفتی اعظم قبلہ کی غلامی اور کفش برداری میں وہاں تک چلا. تین جگہ ٹرین بدلنی پڑی اور کہیں بھی میں نے قلی نہیں کرنے دیا. سارا سامان میں اپنے کاندھے پر, کچھ اپنے بغل میں ایسے ویسے دبا وبا کر کے کسی صورت سے میں ٹرین میں پہنچاتا اور ویسے ہی اتارتا. تو بار بار چھڑک چھڑک کر فرماتے کہ قلی کیوں نہیں کر لیتی. میں نے کہا حضور قلی ہی تو کام کر رہا ہوں حضور, مگر مانتے ہر جگہ یہ فرماتے. اب جب بریلی پہنچ گئے تو فرماتے ہیں انہوں نے مجھے راستے بھر بہت تکلیف دی, بہت تکلیف دی, کہیں انہوں نے قلی نہیں کیا, سارا سامان اپنے کاندھے پہ اٹھاتے تھے. تو میں نے کہا حضور میں اسی کے لیے تو تھا ہی اور ضرورت کیا تھی میری, سفر تو آپ اکیلے بھی کر لیتے, اس لیے میں تھا. تو اتنا نوازا کہ وہ میرا زمانے طالب علمی تھا. میں وہاں پہنچا چکا تو دوسرے دن میں نے عرض کی حضور مجھے اب اجازت دیں. فرمایا کہ ابھی تو آپ سے کچھ بات ہی نہیں ہوئی, ٹھہری. دو روز ہو گئے, تیسرے دن اب میں نے اپنا ٹکٹ نکال لیا, کہا حضور اب جا رہا. تو حضور مفتی اعظم کی عنایت کہ مجھے رکشے تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے. اب میں کھڑا رہا, فرماتے اوپر بیٹھیے. میں نے کہا حضور تشریف لے جائیں تو بیٹھوں گا. نہ, بازو پکڑ کر کے رکشے پہ بٹھایا واپس. میں نے کہا کہ یا اللہ, یہ رسول پاک جس طرح سے اپنے غلاموں کو نوازتے تھے,
سبحان اللہ,
مفتی اعظم بھی کیسے نواز رہے.
سبحان اللہ,
میں کچھ بھی نہیں. اب حضرت ساجد میاں علیہ الرحمہ فرمایا کرتے, دیکھا میں تم کو پہچان گیا, میں نے آج تک مفتی اعظم کو کسی عالم کو وہاں تک رکشے تک سواری تک پہنچاتے ہوئے نہیں دیکھا, صرف دو آدمیوں کو دیکھا کہ ایک تو صدر الشریعہ کو وہ سواری تک پہنچاتے تھے اور ایک تم کو پہنچایا. بس میں نے یہی دو واقعے دیکھے. تو ان کی کیسی نوازشیں ہوتی تھی. اب خدام تو بہت, مگر کبھی یہ نہیں فرماتے کہ مجھے پانی پلا دو, میرا یہ کام کر دو, میرا یہ سامان لا دو, کبھی نہیں فرماتے. حد یہ ہے کہ میں نے بہت تنقیدی نظر سے جائزہ لیا. لوگ تو کسی کی شکل و صورت اور لباس کی فوکل بھڑکی دیکھ کر مرید ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ کہ فلاں کا مرید امالدار ہو گیا اس لیے مرید ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ اور کسی وجہ سے. مگر مولانا لوگ جو اصلی مولانا ہوں گے پیر کو شریعت پر پرکھتے ہیں اس کے بعد مریض. تو میں وہی کھرچنے والا تھا مفتی اعظم کو سنت کے معیار پر بہت کھرچا ہے میں نے اور خوب اچھی طرح سے ان کو سمجھنے کی کوشش کی. میں نے یہ دیکھا کہ پیاس لگ رہی ہے اور کسی سے نہیں کہتے کہ پانی لاؤ میں پانی پیوں گا اور فرصت بھی نہیں ہے یا تو فتویٰ لکھنے میں مصروف ہیں یا تعویذ والوں کی بھیڑ میں گھرے ہوئے ہیں. فرماتے آج کیا معلوم کیوں حلق میں بڑی خشکی معلوم ہو رہی ہے. بس کوئی سمجھ جاتا کہ حضرت کو معلوم ہوتا ہے پیاس لگ رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ پانی لاؤ. بس یہ آپ کے مرض وفات میں ایک بار میں پہنچا زیارت کے لیے اور کچھ دعاؤں کے لیے حاضر ہوا. فرماتے ہیں نامعلوم آج بدن میں کیوں کچھ خارش کی محسوس ہوتی ہے. کپڑے بھی کچھ میلے سے لگ رہے ہیں. بس یوں فرمانے یہ نہیں فرماتے کہ میرا کپڑا لاؤ اور میرا کوئی بدن پوچھے. یہ نہیں کپڑے بھی کچھ میلے سے لگ رہے ہیں. اب بابو میاں جو خاص خادم تھے وہ فوراً لپکے اور گھر میں اطلاع دی کہ حضرت کے لیے جلدی سے جوڑا نکالیے اور ایک تولیہ دیجئے. تولیہ آیا اس سے انہوں نے پردہ کرا کے حضرت کی پیٹھ اور شکم مبارک اور بازو وغیرہ پوچھے اور پھر فوراً کپڑے زیب تن کرائے. اب حضرت خاموش بیٹھے. میں یہ کہنے سوچنے لگا کہ سبحان اللہ حضور مفتی اعظم اس قدر پابند ہیں کہ دوسرے سے کچھ مانگو مت.
سبحان اللہ
حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی ہے جو بعد میں سنا ہوگا. ایک بار میں بریلی شریف پہنچا تو حضرت برہان ملت بھی تشریف فرماتے تخت پر ایک گاؤ تکیے سے لگے ہوئے مفتی اعظم بیٹھے اور ایک گاؤ تکیے سے لگے ہوئے برہان ملت. سامنے کی کرسیوں پر اور لوگ بیٹھے تھے. میں بھی ایک قریب ترین کرسی پر جگہ تلاش کر کے بیٹھ گیا قریب بیٹھا. اب دونوں حضرات کی گفتگو سننے کی طرف میں نے کان اچکا دی کہ اب دیکھوں کیا بات ہو رہی ہے. تو بات کچھ چل رہی تھی. فرماتے ہیں مفتی اعظم مجھے یاد نہیں ہے کہ میری شادی کے موقع پر تین دن ہو گئے کہ چار دن ہو گئے کہ دو دن ہوئے تھے اللہ بہتر جانے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا کچھ بھی نہیں کھایا. تو برہان ملت نے اس وقت ایک لطیفے کی بات کہہ دی. وہ لوگ ہم پلہ لوگ تھے تو عرض کرتے ہیں حضور شادی کی خوشی میں بھوک نہیں لگی اس لیے کچھ نہیں کھایا. بڑی سنجیدگی سے جواب دیتے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں بات صرف یہ ہے کہ بچپن سے میں نے کبھی مانگ کے نہیں کھایا.
سبحان اللہ
اب ہم لوگ تو مانگ کے کھانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے گھر سے مانگو یہ مطلب سمجھتے ہیں مگر اپنے گھر سے بھی کسی سے.
سبحان اللہ
آپا کھانا لا دو یا اما کھانا کھلا دو یہ بھی مانگنے کو تیار اپنے گھر سے. میں نے کبھی مانگ کے نہیں کہا.
سبحان اللہ
اب کئی روز گزر گئے تو ہماری اچھی ماں نے اچانک پوچھا کسی سے کہ ننھے میاں کا کھانا گیا کہ نہیں. نہیں تو
کب سے نہیں گیا؟ اب کل گیا تھا، پرسوں گیا، سارے گھر میں کوہرام مچ گیا کہ ننے میاں کو تین دن سے کھانا نہیں ملا. تو اب میری بڑی ماں اب مجھے پیار کر کر کے کہتی ہیں، ارے بچے کہہ دیا ہوتا، کہہ دیا ہوتا. میں نے کہا کہ کیا کہہ دیا ہوتا؟ میں کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم نے بچپن سے کبھی نہیں مانگا، مگر اشارہ تو کر دیتے، اشارہ تو کر دیتے. اور وہ اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا بنا کر مجھے کھلاتی. اب یہ نقشہ اب جب میں نے دیکھا، ایک اور واقعہ میرے گھر تشریف لائے بغیر اطلاع کے، تشریف لے آئے اور ساتھ میں حضرت علامہ قاضی شمس الدین صاحب. میں مغرب کی نماز کی تیاری کر کے مسجد کے لیے جیسے ہی نکل رہا تھا، ایک آدمی دوڑا آیا اور اس نے دروازہ پیٹنا ہی چاہا کہ میں باہر آ گیا. کہا ارے مفتی اعظم تشریف لا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، کیا غلط بولتے ہو؟ کہا ہاں ہاں. میں نے کہا بے اطلاع کے تو نہیں آتے ہیں وہ؟ کہ نہیں آ رہے ہیں، دیکھیے نا. اب دیکھا تو وہ پیدل تشریف لا رہے ہیں اور پیچھے کوئی سامان اٹھائے ہوئے چلا آ رہا ہے، ساتھ میں قاضی صاحب. اب تو میں ہکا بکا کہاں بیٹھا ہوں، کہیں کوئی جگہ میں نے بنائی نہیں تھی. پہلے سے اطلاع ہوتی تو اسی حساب سے انتظام کیا ہوتا. جلدی جلدی میں نے کچھ بچھایا اچھایا، حضرت میں پہنچ گئے. میں نے بٹھایا، میں نے کہا حضور وضو کا پانی لاؤں؟ کہ ہاں وہ انتظام کیجئے گا، مگر قاضی صاحب سے کو میں اپنے ساتھ لایا ہوں اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ گھوسی چلیے، آپ کو اچھی چائے پلاؤں گا. کئی روز سے ان کو قاعدے کی چائے نہیں، اس لیے آپ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کے لیے اچھی چائے کا انتظام کریں. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بھی چائے کی خواہش، یہ نہیں فرمایا. میں نے کہا یا اللہ، خود حضرت کو بھی تو ضرورت ہوگی، مگر قاضی صاحب کے لیے اتنا. تب مجھے سمجھ میں آیا کہ رسول پاک کی سنت ہے کسی لیے کے لیے سفارش کرنا.
سبحان اللہ،
ان سنت پر عمل کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک چائے بنوا دو.
سبحان اللہ.
تو اب میں گھر میں پہنچا اور میں جلدی سے پانی مسلے وغیرہ کا سب انتظام کیا اور جلدی جلدی پھر اس کے بعد انتظام کے بعد حضرت نے نماز پڑھی اور نماز ادا کر کے جیسے ہی ہم لوگ فارغ ہوئے پھر میں گھر میں پہنچا. والدہ صاحبہ نے بھی نماز پڑھنے کے بعد جلدی جلدی سے کچھ چائے ناشتے کا انتظام فرمایا. اب پہلی چسکی چائے کی مفتی اعظم لے لی. فرماتے ہیں اب کہیے قاضی صاحب، چائے قاعدے کی ملی؟ تو عرض فرماتے ہیں بالکل حضرت، بہت اب معلوم ہوا کہ چائے پی ہے، تین روز سے تو بالکل ایسے ہی چل رہا. تو مجھے اب میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، مفتی اعظم قبلہ اپنے لیے کچھ نہیں بولتے، ان کے لیے بولے. یہ سب واقعات کا میں جب جائزہ لیتا رہا تو مجھے ایک حدیث یاد آئی.
سبحان اللہ،
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سألا شیئا ولہ ما یغنی ہے، کہ جس نے کسی سے کچھ مانگا اور اس کے پاس اس کا کام بنانے والی چیز موجود ہو تو آئے گا قیامت کے دن ووجہہ مخدوش، چہرے پر خراشیں پڑی ہوں گی یا گوشت ادھرا ہوگا. ایسا حدیثوں میں آیا. تو اب میں سوچنے لگا کہ یہاں جب حضرت کے پاس پانی نہیں ہے، مانگ رہے ہیں تو لہو ما یغنی ہے کہاں؟ تو مانگ لیتے، مگر ما یغنی ہے کے معنی میں وہ بہت تعمیم کرتے تھے کہ اگر اس کو صبر کی بھی قوت ہے تو لہو ما یغنی ہے، اس کے پاس وہ چیز ہے جو اس کی طرف سے اسے بے نیاز کر سکے.
سبحان اللہ،
یہ وقت موجود ہے. تو یہ خوبیاں مفتی آدم کے اندر اس درجۂ کمال میں تھی کہ جو تصوف کے اعلیٰ مدارج کے قریب پہنچ.
سبحان اللہ، سبحان
اللہ. اس لیے مفتی آدم کی شان ان لوگوں سے سمجھی جائیں جنہوں نے غور سے شرع کی روشنی میں ان کی زندگی کا مطالعہ کیا.
سبحان اللہ،
کرامتیں تو ماشاء اللہ ان سے شب و روز ظاہر ہوا کرتی.
سبحان اللہ،
بہت کرامتیں ان کی، جو فرما دیتے وہ ہو جاتا تھا.
سبحان اللہ،
کبھی ایسا نہ ہوا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرا یہ بیٹا ولی ہے.
سبحان
اللہ، اعلی حضرت نے زندگی میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی.
سبحان اللہ،
اس لیے ماننا پڑے گا کہ بلا شبہ وہ ولی ہے.
سبحان اللہ،
مارہ شریف حاضر ہوئے تھے اعلی حضرت، اور صبح کی نماز کے لیے سیڑھی پر چڑھ رہے تھے یا نماز سے سیڑھی پہ اتر رہے تھے. نوری میاں علیہ رحمت و رضوان ساتھ میں تھے. انہوں نے خوشخبری سنائی کہ حضرت آپ کے گھر میں آج ایک فرزند پیدا ہوئے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، اور میں ان کو دیکھنے آؤں گا اور میں ان کو خود مرید بناؤں گا. چھ مہینے کے بعد حضرت نوری میاں علی رحمت و رضوان بریلی شریف تشریف لائے، مفتی اعظم قبلہ کو مرید بھی فرمایا اور جمیع سلاطین کی خلافت و اجازت دیا تھا. اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نابالغوں کو خلافت دینا کہاں درست ہے، اور میں تو ان سے میں نے پوچھا کہاں نادرست لکھا، یہ بتاؤ. یہ نادرست ہے کہ نابالغ خلافت کو نابالغی میں استعمال نہیں کر سکتا، کسی کو مرید نہیں کر سکتا. جب وہ بالغ ہوگا تو اس خلافت کو استعمال.
سبحان اللہ،
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
جب بزرگوں نے ان کو خلافت دی ہے تو جا کے ان بزرگوں سے پوچھنا چاہیے تھا ہم لوگوں سے کیوں اعتراض کرتے. بہرحال مفتی اعظم میں اس بچپن میں چھ مہینے کی عمر میں وہ صلاحیت تھی، وہ خوبی تھی کہ جو بڑے بوڑھے لوگوں کو بھی اس عمر میں بڑھاپے میں خلافت نہ ملی، مفتی اعظم کو چھ مہینے کی عمر میں خلافت، جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی ولایت کا کیا منصب تھا، کیا ان کی شان.
سبحان اللہ،
مفتی اعظم قبلہ کی خدمت میں میں چھٹیوں کے زمانے میں حاضری دیا کرتا تھا، اور دیکھا کہ حضرت کو فرصت نہیں ملتی ہے خطوط کے جواب لکھنے کی. میں نے ایک مرتبہ عرض کی کہ حضور یہ خطوط آتے ہیں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، اجازت ہو تو میں جب تک ہوں لکھ دیا کروں جواب، کہ لکھ دیجئے لے جائیے، آپ کو شوق ہے تو لکھیے. تو میں لے جاتا اور روز کی روز ڈاک کا لکھ دیتا، اور فتویٰ نویسی بھی کرتا تھا، اور حضرت کو فتویٰ لکھ کر کے ایک بجے رات میں جب حضرت فرصت سے ہوتے تو وہ فائل سامنے میں رکھ دیتا، گھر میں آپ تشریف لے جاتے، فائلیں بغل میں نیول رکھ لیتے اور چلے جاتے. صبح جب 10 بجے اپنے تخت پر جلوہ فرما ہوتے تو وہ فائل بغل میں دبائے ہوئے تشریف لاتے، یوں رکھ دیتے. چھ چھ مفتیوں نے مل کر جتنے فتوے لکھے تھے ان سب کے اوپر ان کے لکھے ہوئے سے زیادہ مفتی اعظم اپنے لکھے ہوئے حاشیے چڑھا دیتے،
سبحان اللہ،
سے زیادہ. اب اس وقت ہم بے وقوفوں نے اس کی قدر نہ کی، ہم نے اٹھا کر لفافے میں بھرا اور بھیج دیا ساحل کے پاس. ہمیں چاہیے تھا کہ اس کو اپنے پاس رکھتے اور اس کی پوری نقل اتار کے بھیجتے، تو آج خزانہ علم کا ہماری یہ ہم سے بے وقوفی ہو گئی. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بجے رات کو وہ لے جاتے، کب وہ انہیں موقع ملتا تھا؟ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے، اور کب انہیں موقع ملتا تھا؟ کب سوتے تھے؟ فجر کے بعد آپ باقاعدہ روزانہ تلاوت کرتے، اوراد و وظائف فرماتے گھر کے اندر ہی، باہر نہیں، گھر کے اندر. پھر اس کے بعد چائے وغیرہ نوش فرما کر کچھ دیر لیٹتے، دس بجے باہر تشریف لاتے. اب کب موقع ملا کہ انہوں نے اتنا لکھا اور اس پر لکھ کر کہ ہم سب نے دن بھر میں جتنا لکھا ہوتا اس سے زیادہ وہ لکھتے. یہ کرامت ہے تو کیا.
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرزان حضور مفتی اعظم ہند حضرت اللہ محدث کبیر.
بہرحال مفتی اعظم قبلہ معاملے شریعت میں بڑے ہی محتاط تھے. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے گھر کے برآمدے میں بھی جب قدم رکھا ہو تو کبھی بایاں قدم پہنچ گیا، دایاں ہی اٹھ کر کے اندر جاتا. میں تو بچپن سے، جب تھوڑی سی عمر تھی تب سے میں گھر میں آنا جانا میرا رہتا تھا، اور میں نے مفتی اعظم قبلہ کا اس زمانے سے باقاعدہ جائزہ لیا. مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان اور میرے والد ماجد حضرت صدر الشریعہ میں بڑا گہرا تعلق تھا.
سبحان اللہ،
دونوں ایک دوسرے کے لیے بڑے ہی پرخلوص محب محبوب کا درجہ رکھتے تھے.
سبحان اللہ،
اور یہ کیفیت تھی کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی جملہ سننے کو تیار نہیں.
سبحان،
حضرت صدر الشریعہ جب امامہ باندھتے تھے تو بہت خوبصورت امامہ ہوتا تھا، ایک ایک پینچ سجی ہوئی. مفتی اعظم قبلہ امامہ باندھتے تو اتنی جلدی میں کہ وضو کر کے فارغ ہوتے اور اقامت ہوتی رہتی، اور اس وقت اقامت ختم ہونے سے پہلے آپ کا امامہ مکمل ہو جاتا، اور ایسے جلدی جلدی. ایک شاگرد پنجاب کے تھے، انہوں نے کہا حضور آپ کا امامہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. چھوٹے مولانا کا امامہ بس ایسے ہی لشٹم پشٹم. تو صدر الشریعہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے کیا کہا، امامہ تو وہی باندھتے ہیں، میرا لشٹم پشٹم. سبحان اللہ، ذرا سوچئے کہ کس قدر ایک دوسرے کا اعزاز فرماتے تھے.
سبحان اللہ،
اور بات بھی تھی کہ اعلی حضرت نے ان دونوں بزرگوں کو بیٹھایا تھا مسند پر. صدر الشریعہ علی رحمہ نے یہ املا کرایا کہ ایک دن اعلی حضرت نے مجھے اور چھوٹے مولانا یعنی مفتی اعظم دونوں کو بلایا اور ایک مسند بچھوائی، اور سامنے ہم دونوں کے قلمدان عطا فرمایا، اور اس مسند پر ہم کو بٹھایا، فرمایا اللہ رسول کی طرف سے جو مجھے حکم ہے اس کے مطابق میں آپ دونوں کو پورے ہندوستان کا قاضی اسلام مقرر کرتا ہوں. آپ لوگوں کے فیصلے کا حکم وہی ہوگا جو قاضی شرع کے فیصلے کا حکم ہوتا ہے.
سبحان اللہ،
ان دونوں بزرگوں کو یہ خوبی. اس وجہ سے اب میں اعلی حضرت کی کرامت ہی تو کہوں گا کہ اعلی حضرت کے بعد فتویٰ نبیسی میں جو اعتماد سارے علماء کے مابین ان دونوں بزرگوں کو حاصل تھا کسی کو نہیں.
سبحان اللہ.
اور ان دونوں کے فیصلے پر تمام اختلافات مٹ جاتے. یہ علماء کا بالکل آخری گویا کہ سپریم کورٹ سمجھا جاتا.
سبحان اللہ.
ان سے سمجھ میں آتا ہے کہ اعلی حضرت کہاں تک دیکھ رہے ہیں.
سبحان اللہ.
یہ کرامت ہے اعلی حضرت.
سبحان اللہ.
اور یہ ان کی کرامت کا فائد کرامت ہے یہ لوگ.
سبحان اللہ.
سبحان اللہ.
اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ان بزرگوں کے سائے کرم میں رکھے.
آمین.
اب ایک بات اخیر میں عرض کروں کہ مفتی اعظم کھانے پینے میں بھی بڑے ہی محتاط ہوتے تھے کہ بہت شائستگی سے کھاتے. کبھی ان کی انگلیاں کھانے میں لت پت نہیں ہوتی تھی. اب وہ کیسے شام سے کھاتے تھے یہ ایک غور کی بات ہے. اور پھر آپ اسی طرح جب وضو کے لیے بیٹھتے تھے تو گھر سے باقاعدہ لوٹا لے کر آتے. مسجد میں نل لگا ہوتا, نل سے پانی لوٹے میں لیتے پھر وضو کرتے. کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ نل سے وضو کر لیا, لوٹے سے وضو کر. اب غور کرنے پر سمجھ میں آیا کہ وجہ یہ تھی کہ اعلی مفتی اعظم پانی کو بیجا خرچ کرنا پسند نہیں کرتے تھے. نل کھول کر جب آدمی ہاتھ میں پانی لے گا تب تو مان لیا کہ ہاتھ میں آیا, جب یوں کرے گا تو اتنی دیر جتنا ہاتھ میں پانی لیا اتنا تو گیا, نل سے اتنا پانی برباد ہوگا. مگر جب لوٹے کی چونٹی سے پانی یوں لے گا اب پھر لوٹا سیدھا کر دیا تو اب جتنا پانی خرچ ہونا چاہیے اتنا خرچ. یہ محتاط انداز اللہ کی نعمت کی قدر.
سبحان اللہ.
اور پانی کے معاملے میں رسول پاک کی اس حدیث پر عمل کہ وضو میں اسراف کو رسول پاک نے ناپسند کیا, پانی کو ناجا بیجا خرچ کرنا حضور نے ناپسند فرمایا. یہ سب سنتوں کا اہتمام اور شریعت غرائت کا احترام یہ مفتی اعظم سے کوئی سیکھے. میں نے ایک خط کا جواب لکھتے ہوئے ایک صاحب نے خط لکھا تھا میرے والد صاحب کا وصال ہو گیا حضور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, تو میں نے مفتی اعظم کی طرف سے جواب لکھا. آپ کا مکتوب ملا آپ کے والد صاحب کی رحلت کی خبر سے مجھے بے حد افسوس ہوا. انا للہ انا لہ تعالی و انا الیہ راجعون, یوں میں نے فرمایا. ٹھہریے, میں یہ بے حد کا لفظ پسند نہیں کرتا.
مجھے چھوڑ دو پھر وہاں سے آپ لے لیجیے.
یہ بے حد
مجھے
کیا بے حد ناپسند کرتا.
ٹھیک ٹھیک اچھی بات.
میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. بے حد کیا میری آنکھ کھل گئی, کیونکہ میں نے تو لا حد لہو کا معنی جانا تھا اس لیے فوراً آنکھ کھل گئی. بے حد کا اب معنی کیا ہوا, جس چیز کا اور چھوڑ نہیں, آدمی محدود اس کا علم محدود, اس کی صفات محدود, اس کی خوشی محدود, اس کا غم محدود, تو افسوس بے غیر محدود کہاں سے ہو گیا, کہاں سے غیر محدود ہو گیا. فوراً میری آنکھ کھل گئی کہ مفتی اعظم نے ایک لفظ کہا ہے میں اس لفظ کو ناپسند کرتا ہوں.
سبحان.
فوراً میں نے چاقو کی نوک سے اس کو کھرچا, بہت وہاں لکھ دیا, بہت افسوس ہوا. فرمایا ہاں ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. اب آگے تحت سنا, تب دستخط فرمایا آپ نے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس قدر ایک ایک لفظ میں محتاط تھے.
سبحان اللہ.
میں نے مفتی اعظم قبلہ کے پاس ایک خط آیا, اس میں مبسوط شریف کی ایک عبارت لکھی تھی, اس کا میں نے ترجمہ, اور انہوں نے ترجمہ مانگا تھا کہ اس کا ترجمہ حضور کر کے مجھے بھیج دیں. تو میں نے ترجمہ اس کا کیا, تو میں نے کہا آپ نے جو عبارت مبسوط شریف کی تحریر فرمائی اس کا ترجمہ ارسال ہے. وَهُوَ حَاذَا, یہ اب وَهُوَ حَاذَا جو مفتی اعظم صلی اللہ نے فرمایا ترجمہ یہ کب سے مذکر ہو گیا, اب ہوا کی ضمیر عادتوں میں اس قدر پسینہ چھوٹنے لگا مجھے کہ اتنا ٹھیک سکھا کر آج ابھی طفل مکتب ہوں, کس قدر گہری نظر ہوتی. میں نے اس کو صحیح کر دیا, فرمایا ٹھیک ہے اب آگے سنائیے. سب ترجمہ سنایا, کہا بالکل ٹھیک ہے. پھر میں نے لکھا کہ عالمگیری میں فرمایا ہے کہ یہاں پر فتویٰ قول صاحبین پر ہے, اتنا میں نے بڑھا دیا. تو مفتی اعظم نے وہ بھی سن لیا, تو ہاں ٹھیک ہے دستخط کر لیا. اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم قبلہ ایک ایک لفظ پر ایک ایک انداز پر گہری نظر رکھتی تھی.
سبحان اللہ.
کسی کا یہ مفتی اعظم کو بھی دیکھا, حافظ ملت کو بھی دیکھا کہ پانچا اگر ٹخنے سے ایک اتنا سا بھی نیچے ہو گیا تو اس پر برہمی کا اظہار فرماتی کہ یہ نماز مکروہ اس سے ہوتی ہے. مفتی اعظم تو یہاں تک فرماتے کہ یہ کالر والی جو الٹے کالر والی قمیص ہوتی تھی, فرماتے ایسی قمیص کیوں سلواتے ہو جس میں کف صوب ہوتا ہے, یہ چھوڑو یہ سب, ایسی قمیصیں مت سلوایا کرو. یہ نہیں کہتے کہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی, کیونکہ اس سے وہ تو وضع تھی, مگر پھر بھی اس کو ناپسند فرماتے. دوہرے کف کی ایک قمیص کسی زمانے میں چلتی تھی تو اس کو بھی ناپسند فرماتے تھے اور منع کیا کرتے تھے. مفتی اعظم قبلہ اتنا اہتمام شرع کا فرماتے تھے. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی نظر میں شریعت کا احترام سب سے بڑی تھی. کسی بھی سیٹھ سے بڑا سیٹھ کتنا ہی موٹا نظرانہ دیتا, اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی یا چند انگوٹھی دیتے مسافے کے وقت, تو مسافہ تو نہیں کرتے, ہاتھ پکڑ لیتے. فرماتے یہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال نہیں, یہ کئے انگوٹھیاں پہنی ہیں سب نکالو, گھر کی عورتوں کو پہناؤ ایک انگوٹھی پہنو, نکالو جب تک نکلوا نہیں لیتے.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
صبح تک مسافہ نہیں
کرتے.
یہ
سبحان اللہ,
یہ سمجھ میں آیا کہ پیر وہی پیر ہوتا ہے جو جنت میں جانے کا انتظام کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کا انتظام. وہ پیر نہیں ہے جو خالی نظرانہ ہی لیتا, پیر وہ ہے. اس لیے مفتی اعظم کو ہم نے جب دیکھا تو اپنے زمانے کے پیروں میں پیرے پیرا تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر اظہر پر بے حساب باران کرم فرمائے, پھر کبھی موقع ملا تو اور کچھ باتیں ہو جائیں گی. السلام علیکم.